خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بھائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی آیات سے متعلق جو ضروری احکام اور جو ضروری ہدایات ہیں اس سے ہم آگاہی حاصل کر رہے تھے، اور سورۃ النساء کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر اترنے والی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر نازل ہونے والی وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں ایک مسلمان کی زندگی کے تمام دکھ درد کے، خوشی اور راحت کے، اس کے عقیدے اور احکام کے، اس کے معاشرے اور اخلاق کے تمام احکام کو قرآن مجید فرقان حمید نے مدنی صورتوں کے اندر بیان کیا، جس میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ الانفال ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورۃ النساء جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ مدینے کی تاریخ میں اور دیگر جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر تہذیبوں کے لوگ، ان سے متعلق مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس کو ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 تک کا درس گزشتہ جمعے تک ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ جس میں تیمم کے مسائل کو ذکر کیا گیا تھا، اور ایک خاص صورت کے اندر کہ جب بندہ سفر کی حالت میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو، اس کی صحت اس کو وضو کے پانی کی اجازت نہ دے، یا سفر کی حالت میں ہو اور ایسی صورت اس کو درپیش ہو جائے کہ دور دور تک اسے پانی نہ ملے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نے اللہ رب العالمین نے صرف کسی اور امت پر یہ احکام نہیں اتارے ہیں، صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اور اپنے آپ کو جنابت سے، نجاست سے پاک کرنے کے لیے انہیں تیمم کا حکم دیا گیا۔ تیمم سے مراد ایسی ہے جس طرح کے بندہ چاہے اسے چھوٹی ناپاکی لگے یا بڑی ناپاکی، حدث سے اصغر ہو یا حدث سے اکبر، اس کا وضو ٹوٹ جائے یا ایسی صورت آ جائے جس میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جنابت کی حالت، ان دونوں صورتوں کے اندر تیمم کفایت کرتا ہے کہ جبکہ بندے کے پاس پانی مہیا نہ ہو، جس کی پوری تفصیل ہم نے فقہی احکام کی گزشتہ درس میں ذکر کر۔ تیمم کا صرف ایک سرسری مسئلہ ذکر کر کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ تیمم کے اندر جس طرح وضو کے اندر چار فرض ہیں، تو تیمم کے اندر شریعت مطہرہ نے تین فرض رکھے ہیں۔ وضو کے اندر نیت کو شرط نہیں رکھا گیا، یعنی نیت کو فرض نہیں کیا گیا۔ ایک شخص یوں ہی جا رہا تھا اور بارش کے اندر اس کا سارا بدن بھیگ گیا، اور جس سے آزائے وضو، یعنی جن پر وضو کرنا لازم ہے، جس طرح کے چہرہ ہے، چہرے کو یعنی جہاں سے بال پیدا ہوتے ہیں پیشانی سے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو، یعنی جو چھوٹا سا کان کے ساتھ یہ جو لو ہوتی ہے، اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پوری چہرے کی ٹکیا ہے، اس کے پورے ایریے کو، پورے دائرے کو دھونا، وضو کے اندر فرض ہے. اسی طرح تفصیل سے ہٹ کر, تفصیل سے کنارہ ہو کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, یعنی انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنیوں کی انتہا تک. اسی طرح چوتھائی سر کا مسا کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا, یہ چار فرض ہیں. لیکن وضو کے اندر شریعت مطہرہ نے نیت کو فرض قرار نہیں دیا کہ نیت دیے کوئی پانچواں فرض ہو, ایسا نہیں. اور اس کی خاص وجہ ہے. خیر, یعنی ایک بندہ جس طرح کے مرض کر رہا تھا, وہ جا رہا تھا اور بارش کا موسم تھا, بارش ہو گئی اور اس کی کوئی نیت ارادہ یا کچھ بھی وضو کا نہیں تھا, لیکن پانی اس کے بدن کے ان حصوں سے گزر گیا کہ جو اعضاء وضو تھے, یعنی جن کو وضو میں دھونا فرض قرار دیا جاتا تھا, اور وہ اس طرح دھل گئے جس طرح دھویا جاتا ہے, تو بھلے اس کی نیت پاکی لینے کی نہ ہو, وضو کی نہ ہو, اس کا وضو ہو گیا ہے اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن تیمم کے اندر شریعت مطہرہ نے نیت کو شرط اور فرض قرار دیا. یعنی وہ صورتیں کہ جس کے اندر انسان کو پانی دریافت نہ ہو سکے, یا وہ مریض ہو اور پانی اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر نے, مسلمان حکیم نے, جو نماز اور عبادات اور اللہ کی خشیت اور خوف خدا رکھتا ہے, اس نے اس کو یہ کہا ہے, مشورہ دیا ہے کہ اگر پانی, ٹھنڈا پانی آپ استعمال کریں گے یا بدن پر پانی لگائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر اس مسلمان طبیب, کسی دنیا دار قسم کا شخص جس کے سامنے دین کی, اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس قسم کے نہ حکیم کا مشورہ لیا جائے گا اس مسئلے میں اور نہ اس قسم کے ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی. لیکن وہ جو مسلمان ہیں, متدین ہیں, دین کو جانتے ہیں اور نماز کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں, پاکی ناپاکی کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں, لیکن بدن مریض کا اس طرح ہو کہ اس قسم کے مزاج کا حکیم اور ڈاکٹر, الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, الحمدللہ یہاں تو تقریباً معالج مسلمان ہی ہوتے ہیں اور ان سے یہی امید رکھی جاتی ہے, تو وہ اگر کسی اپنے مریض سے یہ کہے کہ جناب آپ کو پانی نہیں استعمال کرنا ہے, پانی استعمال کریں گے یا پانی یہ زخم کے فلاں حصے پر لگ جائے گا تو یہ بڑھ جائے گا, یا پھر مکمل آپ کا بدن ایسا ہے کہ اندرونی بخار کی وجہ سے یا جگر کے امراض کی وجہ سے آپ پر اگر جسم پر ٹھنڈا پانی لگ جاتا ہے تو آپ کی طبیعت گویا کہ مزمحل ہو سکتی ہے, تو اس کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے پانی قریب ہونے کے باوجود بندہ تیمم کر سکتا ہے. یہ تو وہ کنڈیشن ہے جو مرض کی ہے. قرآن نے اسی صورت میں ایسی آیت کریمہ آیت نمبر 43 کے اندر اس بات کو ذکر کیا تھا کہ بندہ سفر کے اندر ہو اور وہ جنبی ہو جائے, یعنی اس پر غسل واجب ہو جائے, وضو کی صورت میں غسل واجب ہو جائے, تو اس صورت کے اندر بھی تیمم اس کی کفایت کرے گا. یعنی اگر وہ پانی کو تلاش کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے, یا وہ پانی کو ڈھونڈتا ہے, تو شریعت مطہرہ نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں, فقہ کا مسئلہ ہی, کہ ایک میل تک اگر پانی کی امید ہے کہ اسے مل جائے گا آسانی کے ساتھ تو وہ تیمم نہیں کر سکتا. ایک میل دائیں, ایک میل بائیں, ایک میل سامنے, ایک میل پیچھے, اس پورے سراؤنڈنگ علاقے کے اندر اسے یہ علم ہے کہ فلاں جگہ پر پانی موجود ہے اور پانی مجھے مل جائے گا اور میں نماز ادا کر لوں گا, تو وہ تیمم نہیں کر سکتا, الا یہ کہ اس کو یہ پتا ہے کہ پانی ہے, لیکن پانی کسی کے کنٹرول میں ہے, کسی کی اجازت میں ہے اور کسی کے اختیار میں, کسی کی ملکیت ہے, بغیر اس کی اجازت کے میں استعمال نہیں کر سکتا, اور وہ بندہ اجازت دے گا نہیں یا وہ موجود نہیں, تو اس صورت کے اندر تیمم ہوگی, بغیر اس کی اجازت کے پانی تو استعمال کر نہیں سکتا. تو یہ ساری کنڈیشن شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر لاگو رکھی ہے. تو اس صورت کے اندر تیمم کی اجازت دی گئی ہے. اور میں نے اس طرح عرض کیا کہ وضو میں چار فرض ہے جس میں نیت کو فرض نہیں قرار دیا گیا, صرف چہرے کو دھونا ہے اس طرح بھی عرض کیا, ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک, سر کا مسا کرنا ہے اور پاؤں کو ٹخنے تک گویا کہ دھونا ہے, لیکن تیمم کے اندر تین فرض ہے. پہلی جو فرض ہے تیمم کے اندر, جو بندہ تیمم کرتا ہے, کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا نائب ہے, تو پہلا فرض تیمم کا یہ ہے کہ وہ نیت کرے گا کہ میں اپنی اس جنابت سے یا اپنی اس بے وضو حالت سے پاکی حاصل کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, یا جو عبادت اس پر لاحق ہے اس پر, تو سب سے پہلے نیت کرے گا. جس طرح میں نے کہا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے, ایسے کوئی بندہ جا رہا تھا, بارش ہو گئی, اس کا جسم بھیگ گیا اور اعضاء وضو اس کے دھل گئے, تو اس کا وضو ہو گیا چاہے اس کی نیت تھی کہ نہیں تھی, لیکن تیمم کے اندر نیت فرض ہے. وہ پہلے نیت کرے گا کہ میں اس کنڈیشن, اس موجودہ یعنی حدث اصغر وضو کی حاجت ہے مجھے اور میں اس اعتبار سے پاک نہیں ہوں, تو اب میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے وہ پاکی کی نیت کرے گا, اور اگر پاکی کی نیت اس نے نہیں کی, ایسے تیمم کر لیا, تو اس کا تیمم نہیں ہوگا, اس لیے کہ تیمم میں نیت کوئی مستحب نہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتی ہے. جب بندہ تیمم کی نیت کر لے تو پھر زمین یا زمین کی جنس کی کوئی بھی چیز, زمین یا زمین کی جنس کی، یعنی جو زمین میں پیدا ہوتی ہے، جیسے پتھر پیدا ہوتا ہے، اس کی جنس کی، زمین یا زمین کے جنس کے کسی بھی چیز کے اوپر وہ دو ضرب لگائے گا. مثلا زمین کی جنس کی وضاحت کر دیں، جس طرح خالص زمین ہے، پاک ہے، اس کے اوپر وہ اپنی پہلے ایک ضرب لگائے گا، یعنی دونوں ہاتھوں کو ہلکا سے اس پر لگائے گا، اور اگر اس کے ہاتھوں کے اوپر مٹی لگ گئی ہے تو وہ اپنے انگوٹھوں کے دونوں کوروں کو اچھی طرح سے ہلا کر اس کو جھاڑے گا. اور جھاڑ لینے کا ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ کے اوپر مٹی چپکی ہوئی ہو، وہ جھاڑ لے، ساری مٹی گر جائے. تو دوسرا فرض اس کا یہ تھا کہ پہلی نیت تھی، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ ایک ضرب لگانے کے بعد اپنے چہرے کو پورا مسح کی صورت میں لائے گا، اور اسی طرح اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے گا جس طرح کے وضو کے اندر وہ منہ دھوتا تھا. یا تھا کہ اگر مونچھیں بڑی ہوئی ہیں تو ہونٹ کا ظاہری حصہ، اس پر بھی ہاتھ پھیرے گا. داڑھی اگر اس کی گھنی ہے، گھنی سے مراد ایسی ہے کہ اس کی جیسی جلد نظر آتی ہے اندر سے، داڑھی تو پوری ہے لیکن اس کی جلد نظر آتی ہے، تو اس صورت میں وضو کے اندر بھی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے کہ جب جلد نظر آ رہی ہے. لیکن کسی کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ جس سے اس کی جلد نظر نہیں آتی، تو اگر وہ داڑھی کے اوپر کے حصے تک بھی پانی پہنچا دیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. تو یہی مسئلہ تیمم کے اندر ہے کہ وہ اچھی طرح سے ہاتھ کو داخل کرے گا اپنے ابروہوں پر، اپنے چہرے پر، آنکھوں کو بیچے گا نہیں بلکہ نارمل انداز میں اپنے چہرے کو رکھے گا، اور پورے چہرے کا وہ مسح کرے گا جس طرح کے وضو کے اندر وہ چہرہ دھوتا تھا. تو یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض یہ کہ دوبارہ پھر وہ، یعنی اسی ہاتھ سے نہیں پہنچے گا، یعنی اسی ہاتھ سے جس سے پہلے اس نے چہرے کے لیے مسح کیا تھا، تو دوبارہ اسی ہاتھ سے وہ ہاتھ کا مسح نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ کے لیے ایک جدید وہ ضرب مارے گا، یعنی دوبارہ وہ ہاتھوں کو زمین پر مارے گا. مارنے کے بعد اسی طرح اگر غبار یا مٹی لگ جاتی ہے تو اس کو جھاڑنے کے لیے اپنے انگلیوں کے پوروں کو آپس میں اس طرح گویا کہ لگاتے ہوئے مٹی کو جھاڑ دے گا، اور اس کے بعد اپنے انگلیوں کے پورے سے لے کر وہ اپنے کوہنیوں تک، جس طرح وضو کے اندر وہ ہاتھ کو دھوتا ہے اسی طرح وہ ہاتھ دھوئے گا. اس میں مسا بھی نہیں ہے، اور اس میں پاؤں کے اوپر مسا کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس کے تین فرض ہیں، پہلا فرض نیت ہے، دوسرا ایک ضرب لگا کر چہرے کا مسا کرنا ہے، اور تیسرا فرض یہ کہ دوبارہ ضرب لگا کر ہاتھوں کا مسا کرنا ہے. تو یہ تیمم کے تین فرض ہیں جس کو قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے اندر بیان کیا. یہاں پر ایک شرعی مسئلہ عرض کرنے کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تیمم کی خاص کنڈیشن علماء نے یہ بھی ذکر کیا، میں اس بات کو ذکر کر دوں کہ جو ابھی یہ ذکر کیا ہم نے کہ تیمم ہر اس چیز پر ہو سکتا ہے کہ جو زمین سے ہو یا زمین کی جنس سے ہو. مثال کے طور پر جیسے پتھر ہے، اگر کسی کے پاس ماربل کا پیس ہو، بھلے وہ دھلا ہوا ہو، پالش ہوا ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، جس طرح یہ دیوار ماربل کا پیس اس پر لگا ہوا ہے، کہ کوئی اپنی جیب کے اندر ماربل رکھ لے، چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لے، یا کہیں پر وہ جا رہا ہے، تو میں ایک مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ مٹی سے مراد یہ نہیں کہ وہ پوری گرد کے اندر پورے ڈسٹ میں اپنے ہاتھ کو ڈالے، بلکہ مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے اور اس کے اوپر سرے سے غبار نہ بھی ہو، جس طرح کہ ماربل کا پتھر ہے عموماً یہ صاف ستھرا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر بندہ نیت کے ساتھ دو ضربے لگا کر چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا. لیکن دیوار وغیرہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دیوار کے اوپر اگر غبار ہو، زمین کی جنس کی چیز غبار اگر اڑا ہوا ہو، تو اس غبار کے اوپر وہ وضو کر سکتا ہے، وہ اپنا تیمم کر سکتا ہے. تو لہذا تیمم کے لیے زمین اور اس کی جنس سے چیزوں کا ہونا لازم ہے، اور اس کے تین فرض ہیں. اس میں شریف مطالعہ نے خاص مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کا بدل نہیں ہوتا یا اس کی قضا نہیں ہوتی، اور بندے کے پاس پانی بھی ہے، ساری سہولت بھی ہے، لیکن وہ پہنچا ایسے ٹائم پر ہے یا وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر وہ وضو کی طرف جاتا ہے تو وہ عبادت اس کی نکل جاتی ہے. مثلا عید کی نماز، عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی لیکن وہ واجب بھی ہے، نماز جنازہ اس کی قضا نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ کا حکم بھی شرعی طور پر یہی ہے کہ اب نماز جنازہ کی دو کنڈیشن ہیں، یعنی جو میت کا ولی ہے، جو اس کا وارث ہے، اگر اس نے جنازہ نہیں پڑھا ابھی تک تو اس کے 100 جنازے پڑھا لیے جائیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر میت کے ولی نے پہلی دفعہ میں جنازہ پڑھ لیا تھا، مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا پاکستان سے باہر، اور جو میت کا والی تھا، وارث تھا، جو اس کا ولی تھا، اس نے باہر ہی اس کا جنازہ پڑھ لیا، تو دوبارہ پاکستان میں اس کا جنازہ پڑھنا فقہ حنفی کے نزدیک ناجائز ہے. اس لیے کہ ولی نے اگر جنازہ پڑھ لیا تو اس جنازے کا اعادہ نہیں ہو سکتا، لیکن ولی نے اگر جنازہ نہیں پڑھا تو اس کے 100 جگہ جنازے ہو جائیں تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن ولی نے اگر جنازہ پڑھ لیا ہے، جو میت کا ولی ہے، جو اس کا وارث اصلی ہے، تو اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کا حق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا. ایک بات، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کسی رشتے دار کے جنازے کے اندر آئے, کیونکہ جنازے کی پھر قضا بھی نہیں ہوتی جس طرح کہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی. تو عید کی نماز اگر جا رہی ہے اور بندہ اس حالت کے اندر پہنچا ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو عید کی نماز چلی جائے گی یا کسی دوسری جگہ پر اس کو عید کی نماز نہیں مل پائے گی, تو پھر شریعت مطہرہ نے تمام سہولیات ہونے کے باوجود کہ پانی بھی ہے سب کچھ ہے, کیونکہ پانی نہ ہونے کی صورتوں میں تیمم اٹھانا, لیکن اب تو پانی بھی موجود ہے, لیکن یہ نماز جو عید کی ہے یہ جا رہی ہے اور اگر یہ چلے گئی تو علاقے میں کسی دوسری جگہ پر وہ بندہ عید کی نماز میں نہیں پہنچ پائے گا, تو اس کو شریعت مطہرہ نے یہاں پر رخصت دی ہے کہ وہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور وہی طریقہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا, یہی حکم نماز جنازہ کا کہ نماز جنازہ آ گیا اور بندہ اگر وضو کرتا ہے تو امام چار تکبیریں کہہ کے فارغ ہو جائے گا اور اس کو کوئی تکبیر ملے گی نہیں اگر وضو کرتا ہے, تو اس صورت کے اندر بھی کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی ہے اور دوبارہ اس کا اعادہ نہیں ہوتا ہے, اور اعادہ جب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ولی نماز نہ پڑھ رہا ہو, تو لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جو بندہ نماز جنازہ میں آیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس جنازے کے اندر اس نماز کے اندر میت کا ولی خود موجود ہے, تو اس وقت اس کو تیمم کی اجازت ملے گی, کیونکہ اب وہ کیونکہ ولی پڑھ لے گا تو دوبارہ اس کا جنازہ تو پڑھا نہیں جا سکتا, اور جنازے نماز جنازہ کی ولی کے پڑھنے کے بعد اس کے اعادہ نہیں ہے, دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا, تو لہذا اس صورت میں وہ فوراً تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ نہیں ولی اب پہنچا نہیں ہے, لوگ ایسے مل کر جنازہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہ وضو کرے گا اور ولی والے جنازے میں شریک ہو جائے گا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جس کا اعادہ نہیں ہوتا, جس کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا, دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا. فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے, لیکن نماز عید چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں, جنازہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں. تو تیمم کے اندر یہ استثناء شریعت مطہرہ نے دیا ہے کہ اگر جنازہ آ جائے اور بندہ کا وضو کرے اور نماز جنازہ اس کا نکل جائے تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. تو یہ تین فرض نماز جنازہ کے اندر تیمم کے اندر شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ یہ تین فرضوں کے ساتھ کہ پہلے نیت حاصل کرے ایک ضرب لگا کر, اس کے بعد چہرے کا مسح کرے, دوسری ضرب لگا کر وہ اپنے ہاتھوں کا مسح کرے, لیکن جب اس کو پانی مل جائے, اب یہ کہ اعلیٰ طول یعنی ایک وضو سے ایک تیمم سے وہ کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے, ایک تیمم سے وہ کتنی بات, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تیمم وضو ہی ہے. جس طرح ایک وضو کرنے کے بعد جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تو بندہ اس میں سے دس نمازیں پڑھ سکتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے, جہاں جہاں پاکی شرط ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے. تو اسی طرح تیمم بالکل نماز کا خلیفہ اور نماز کا نائب ہے. تو جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے جبکہ وضو نہ ٹوٹے, اسی طرح ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں, شرط یہ کہ اس کو پانی نہ ملے. اگر جہاں پانی آ گیا تو خود بخود وضو تیمم ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ اثر کے آنے کے بعد فرا ختم ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر سفر کے اندر تو اس نے تیمم کر لیا تھا اور ظہر کی نماز اس نے ادا کی, لیکن اب وہ ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ اس کا تیمم برقرار ہے, یعنی وضو کو توڑنے والی کوئی چیزیں اس کو لاحق نہیں ہوئی کہ اس کے تیمم کو توڑے, لیکن تیمم اس سے ٹوٹ جائے گا کہ جب وہ اب عصر کی نماز میں کسی جگہ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ جناب سامنے پانی موجود ہے اور لوگ وضو کر رہے ہیں, اس نے کہا نہیں میں نے تو تیمم کر لیا تھا, تو اب تیمم نہیں ہو سکتا, کیونکہ تیمم اس صورت میں ہوتا ہے جب پانی موجود نہ ہو, اور پانی کی جب سہولت آ جائے گی تو خود بخود تیمم ختم ہو جائے گا اور اسے وضو کا فرض ادا کرنا پڑے گا. تو یہ ڈیٹیل قرآن مجید فرقان حمید نے تو اشارتن دی, پھر کے کتابوں کے اندر احادیث نبویہ کے اندر یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے جو آیت نمبر 43 کے اندر ذکر کی گئی. ایک آیت کریمہ کا آخر میں آیت نمبر 44 اور 45 کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. آگے اب تیمم کے مسائل ختم ہونے کے بعد آیت نمبر 44 میں بعض شریر قسم کے یہودیوں کی ناپاک حرکات کو یہاں دکھایا گیا, کیونکہ یہودی انتہائی بغضی صفت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بغض شرارت فراڈ اور آج بھی ان کے خیر. تو یہاں پر چند شریر قسم کے یہودی جو تعصب کے اندر مرے ہوئے ہیں کہ پہلے نبی تو ہمارے وہاں آتے تھے, ابھی عرب میں کیسے آ گئے, تو ان سے پوچھے تو کوئی نبی کو بھیجنا تمہارے ابا کا کام تھا, نبی کو بھیجنا رب کا کام تھا, رب چاہے جہاں بھیجے حضرت ابراہیم کی اولاد سے بھیجے, تو ضروری ہے کہ جناب جتنے فلسطین کے علاقے کے اندر یا اس علاقے کی طرف آئے تو سارے انبیاء پر آئے. ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کی تمام اولاد اس طرف عراق کی طرف رہی اور لبنان کی جانب رہی, فلسطین کی جانب رہی, رم اللہ کی جانب رہی, حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام, آگے چل کر ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام, آگے چل کر ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام, آگے چل کر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, پھر آگے چل کر انہی کی اولادوں میں سے پھر سیدہ مریم ان کے خاندان سے تھی سیدہ زکریہ کے، تو ان کے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ پوری پٹی اس طرف، اور ادھر عرب کے اس خطے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، اور یمن کے قبیلے کے ساتھ رہ کر ان کا وہاں پر نکاح ہوا، تو عربی زبان انہوں نے سیکھ لی، اور پھر مکہ کی وہ آبادی آباد ہوئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی تو آئے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا کہ بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے بعد اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد کچھ انبیاء آئے تھے، لیکن وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، یعنی ان کو کتاب نہیں دی گئی تھی، کوئی جدید شریعت نہیں دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد یعنی حضرت اسماعیل کے بعد پوری دنیا اور بالخصوص عرب کے خطے کے اندر تمام کائنات کے لیے جو سب سے آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی بغض ان کے اندر یہ تھا، حالانکہ ان کی کتابیں، ان کی آج بھی کتابیں تورات میں انہوں نے کینچی سے ہر آیت کو کاٹا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی تورات، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں آنے والے درس میں بتائیں گے، آج بھی کئی باتیں ایسی موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے اور آپ کے آخری ہونے اور تمام انبیاء اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے، آج بھی اس بگاڑی ہوئی توریت کے اندر، یعنی جو موجودہ انہوں نے کانٹ چھانٹ کر رکھی ہے، کیونکہ جو توریت حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے جو ملی تھی اور جو انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی تھی اس میں کوئی تعریف نہیں تھی، آج کانٹ چھانٹ کے باوجود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء، کیونکہ سورۃ النساء یہ چوتھی اور پانچویں ہجری میں نازل ہوئی ہے، جہاں یہود مکمل متعصب بن کر مکہ کے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو زیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور سرکار ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، تو اب تم تعصب کر رہے ہو۔ قرآن نے یہاں تک سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا کہ محبوب اس پہ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تجھے اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ یہ اپنی اولاد کو نہیں جانتے، باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ جتنا بندہ اپنے بیٹے کو نہیں جانتا، اپنی اولاد کو نہیں جانتا، اتنا یہ یہودی تجھے جانتے ہیں کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو آپ کا قول قرآن مجید میں ہے کہ میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے آنے کے بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مکرم آئیں گے جن کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی وہ سچے ہیں، ان کی تصدیق میں آج تمہارے سامنے کرتا ہوں، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے جن کی بشارت میں آج، رسول آدم آئیں گے جن کی رسالت کی تصدیق آج میں عیسیٰ کرتا ہوں، ان کا نام کیا ہوگا؟ فرمان اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اور حضور نے فرمایا میرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے کہ کچھ شرم کرو، تم اتنا تعصب مرنا نہیں، تم موسیٰ تمہیں یاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تمہیں یاد نہیں، شرم تمہیں نہیں آتی، چنٹکوں کے لیے کیوں بغض پیدا کرتے ہو؟ اس میں تمہاری، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا قرآن مجید میں کہ کوئی اہل کتاب، جو خود کو اہل کتاب کہتا ہو اور وہ اس حقانیت کو قبول کر لے کہ یہ نبی مکرم ہے، تو فرمایا کہ جو ڈائریکٹ کافر جو تھے، کافر اصلی، وہ ایمان لا رہے ہیں، تو ان کو تو ان کے ایمان پر ایک اجر ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے کا تقاضا یہ تھا کہ جو ان کی رسالت کو قبول کرتا ہے، دلیل ان کی رسالت کی جناب رسول اللہ کی رسالت ہے، تو وہ حضور کی رسالت قبول کرے، تو قرآن نے کہا کہ اگر اہل کتاب ہمارے محبوب پر ایمان لائے گا تو اوروں کو تو ایک اجر ہے، اس کے ایمان کا دگنا اجر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ذکر فرما دی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدیہ، پاک قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لا یسمع بی، میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہودی کہے اور نصرانی کہے، ولم یؤمن بی ارسلت بہ، اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا، یعنی کوئی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا رہے، یہودی کہتا رہے، نصرانی کہتا رہے، اور وہ میری رسالت پر ایمان نہ لائے، سرکار فرماتے ہیں الا من کان اصحاب النار، اس کا یہودی ہونا، اس کا نصرانی ہونا اپنی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری رسالت کو قبول کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو لہذا قرآن مجید نے سب سے بڑا متاثر طبقہ جس کو ذکر کیا ہے وہ یہودی ہے، اور اس پر میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور قرآن کے بھی ارشاد فرمایا کہ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا سبيلا، اے حبیب کیا تم نے نہیں کہا کہ جن کو ہم نے کتاب کا حصہ دیا تھا، جن کو ہم نے تورات دی تھی، جن کو ہم نے انجیل دی تھی، یشترون الضلالہ، ایک چھوٹی سی مراد کے لیے یشترون الضلالہ، خرید لیا انہوں نے گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا سبیلا، اور وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، امت مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں. تو جن کو قرآن کا علم ملا تھا، کتاب کا علم ملا تھا، لیکن یشترون الضلالہ کا انہوں نے جان بوجھ کر دنیاوی حوث کے لیے گمراہی کو خریدا، اور ویریدون ان تضلوا سبیلا، تاکہ وہ لوگوں کو جناب جو ہے کہ آپ اور آپ کے مشن کے لوگوں کو وہ ہدایت سے ہٹائیں اور اس کفر کی راہ کی طرف لے جائیں جو محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. اور اللہ نے کیا فرماتا ہے، کتنا خوبصورت کلام، واللہ اعلم باعدائکم، محبوب گھبرانا نہیں، تیرے ایک ایک دشمن کو خدا جانے، یہ آگے ذکر ہو رہا ہے ناموس رسالہ، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ محبوب تیرے ایک ایک دشمن کو جانتا ہے، وکفا باللہ ولیا، اور گھبرانا نہیں، اللہ ہی تیرا کارساز اور مددگار. اللہ رب العالمین جل وعلا شریعت مطہرہ کے اس توازن سے ہمیں ہدایت لینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آپ جائیے سورۃ النساء کے اندر، شاید میں کوئی دوست میرے ساتھ درس میں پہلی دفعہ شریک ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا بھی رہا ہوگا، تو میں اسے کہتا ہوں گھر جائے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، جب آپ کو وقت ملے تو یہ آیت نمبر 44, 45, 46, 47 سورۃ النساء ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو مضمون پتا چل جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جمنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، کہ اگر وہ سارے نبیوں کو مانتا ہو اور حضور کو نہ مانے، یا پھر حضور کو مانتا ہو اور پھر کسی ایک ہی نبی کا انکار کرے، تو وہ مومن نہیں ہوتا. اس لیے مسلمان جب پیدا ہوتا ہے نا ان کا بچہ، تو مسلمان کے گھروں میں اس کو بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کرنا، بلکہ آمن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توازن اور متوازن فکر عطا فرمائے، اور قرآن کریم جس طرح چاہتا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو اس میں ڈھالے. اللہ میرے اور آپ کے ماں باپ اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھیں. اللہ رب العالمین تکبر حسد سے پاک فرمائے، مرد و کلمہ عطا فرمائے، کل قیامت میں شفاعت عطا فرمائے. واخر دعوانا.